الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ملك درود بھیجی حضرت محمد وعلى محمد بعد ارباب اعضاء ظہور امام کی تیاری اور امام سے روحانی رابطے کے عنوان سے سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت کے ذیل میں یہ مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان لانے والوں، اپنی انفرادی زندگی میں صبر کرو، اپنی اجتماعی زندگی میں صبر کرو اور رابطہ برقرار کرو. اور انفرادی اور اجتماعی اور رابطہ برقرار کرنے میں ہر آن و ہر لمحے اللہ کا خوف رکھے رہنا، اللہ کے حکم کی پابندی کرنا. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیہ مجیدہ میں دو مقامات پر صبر کرنے، صبر یعنی استقامت کرنے، یعنی ڈٹ جانے، یعنی راہ زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں انہیں برداشت کرنے، فیس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو عزم و حوصلہ ہے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں، اس حوصلے میں کوئی کمی نہ آئے. وہ تڑپ اور وہ لگن جو آپ کو مسلسل آپ کے ہدف کی جانب توجہ دلا رہی ہے، اس لگن و تڑپ میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو. یہ ہے صبر کی صحیح تعریف. اور پھر تمہارا سفر جاری و ساری رہے. صرف صبر و استقامت اور ڈٹ جانا مراد نہیں ہے، صبر سے مراد استقامت مراد نہیں کہ میں صبر کروں، برداشت کروں، برداشت بھی کروں، استقامت بھی دکھاؤں، ڈٹ بھی جاؤں، پیر بھی جماؤں، لیکن جو تڑپ اور لگن ہے میری، جو حوصلہ ہے، جو نیت ہے، جو فکر ہے کہ میں اپنے مقصد تک پہنچوں، اس میں نہ کوئی کمی آئے، نہ میرے اٹھنے والے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ آئے. یہ ہے صبر کی صحیح تعریف. چونکہ ہم لوگ آدھی تعریف اور ناقص تعریف لیتے ہیں، لہذا ان قرآنی مفاہیم سے ہماری زندگی منور نہیں ہوتی. کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم صبر کرنے والے، ہم صابرین ہیں. قرآن نے بھی کہا ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صرف لفظوں کو اختیار کرنے سے کوئی قوم صابر نہیں بنتی. صرف الفاظوں کو اپنے سے منسلک کر لینے سے یا متعلق کرنے سے کوئی قوم اس حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی جو خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. اس کے لیے عملی طور پر ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی. ان اللہ مع الصابرین، ہماری بدبختی یہ ہے، ہماری ہلاکت کا سبب ہی یہی چیز ہے کہ ہم نے بظاہر اصطلاح قرآنی کو تو اپنی زندگی میں رائج کیا، لیکن اس قرآنی اصطلاح کا جو حقیقی مفہوم تھا اسے پس پوش ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ ٹائٹل تو ہم نے لے لیا، وہ رنگ تو ہم نے اپنا لیا، وہ لفظ تو ہم نے اپنے نام سے منسلک کر لیا یا جوڑ لیا، لیکن اس کی حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم صبر کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم صابرین میں سے ہیں، لیکن عزیزانی گرامی چونکہ ناقص مفہوم ذہنوں میں ہے، اس ناقص مفہوم کے ساتھ انسان صابر نہیں بن سکتا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کبھی بھی کسی بھی علم کا ناقص مفہوم، ناقص حصہ لے کر انسان عالم نہیں بن سکتا. توجہ رکھے گا، اسکالر نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک کل کا معمولی سا جز لے لیا ہے. جز لے کے آپ کل پر اپلائی نہیں کر سکتے، جز لے کر آپ کل کے لیے حکم لاگو نہیں کر سکتے، جز لے کر آپ کل کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا حکم نہیں لگا سکتے. توجہ رکھیے گا، لہذا ضروری ہے کہ قرآنی مفاہیم کے مطابق زندگی بسر کی جائے. قرآن کا وہ حقیقی مفہوم
کہ جو قرآن نے ہدایت کے سائے میں ہمیں دیا عزیزان گرامی وہ ہمیں اخذ کرنا ہوگا. جہاں پہ کہا اصبروا وصابروا، اصبروا ذات زندگی میں، صابروا مل جل کر، مل جل کر یعنی سوسائٹی میں تمہیں آگے بڑھنا ہے، من حیث القوم بڑھنا ہے، تمہاری ایک سوشل لائف ہے، تمہاری ایک اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہے، اس کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، انفرادی زندگی کے الگ تقاضے ہیں، لہذا دونوں جگہ پر تمہیں صبر کرنا ہے. انفرادی زندگی میں جو صبر ہے اس کا معنی الگ ہے، انفرادی اجتماعی زندگی میں جو صبر اختیار کرو گے اس کا معنی الگ تصور کیا جائے گا. انفرادی زندگی میں تم ہو اور تمہاری ذات اور تمہاری دنیا اور تمہاری نیت ہے، وہاں تم ہو اور بس تم ہو اور بس تم. لیکن تم اجتماع میں ہو، تم سوسائٹی میں ہو، تم معاشرے میں ہو، تم لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، وہاں پہ معنی دوسرا ہوگا. جو خواہش کی پرستش میں اپنی انفرادی زندگی میں کرتا ہوں، اگر بے نہیں وہی خواہش پرستی میں اجتماعی زندگی میں کروں تو اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالوں گا اور دوسروں کو بھی مشکل سے دوچار کروں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں جو لوگ اپنی خواہشات کا شکار ہیں، خواہش پرستی کر رہے ہیں، وہ خود بھی مشکل میں ہیں اور معاشرے کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں. بہت سادی سی مثال میں دوں، مجھے سڑک کے اس پار جانا ہے، میں ادھر کھڑا ہوں، میں اپنی گاڑی میں ہوں، یو ٹرن تھوڑا سا آگے ہے، میرے سامنے ایک اور سیدھے ہاتھ پر یوٹرن ہے، لیکن وہ میری مخالف سمت ہے. میں مخالف سمت جانے کے لیے تیار ہوں، کیوں؟ ایک لمبا چکر کاٹنا نہ پڑے تاکہ میں صحیح روڈ پر، صحیح شاہراہ پہ آ جاؤں، صرف اس وجہ سے کہ مجھے ایک لمبا فاصلہ طے نہ کرنا پڑے. میں مختصر فاصلہ طے کر کے، خلاف ورزی کر کے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اور دوسروں کو مشکل میں ڈال کر وہ راستہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ خواہش پرستی ہے. بس ٹھیک ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں رانگ سائڈ جائیں، آپ مخالف سمت جائیں، آپ قانون کی خلاف ورزی کریں. اسی طرح آپ مختلف مثالیں لے لیں، بعض اوقات ہم اس قسم کے بہت سارے کام سوشل لائف میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں اسلام کے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنی گاڑی کہیں بھی پارک کر دوں، اس سے اسلام کو کیا تعلق ہے؟ اسلام اور گاڑی کی پارکنگ کوئی مسئلہ ہے؟ کل میں نے عرض کیا کہ سگریٹ کے دھوئیں سے انسان غاصب بن جاتا ہے، گاڑی کی ٹیوننگ نہ کرائے دھواں دے انسان غاصب ہو جاتا ہے. اسلام اتنا دقیق، اتنا فوکس ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، دونوں کے الگ الگ مفاہیم ہیں، دونوں کی الگ الگ دنیا ہے. پھر کہاں وہ رابط ہو، امام سے رابطہ برقرار کرو. توجہ رکھے گا، امام سے رابطہ یعنی انفرادی زندگی کے بعد، اجتماعی زندگی کے بعد زندگی کا تیسرا مرحلہ وہ انٹرنیشنل لائف ہے، جس جانب ہماری توجہ بہت کم ہے. لیکن ائمہ کی روایات میں اور ائمہ کی دعاؤں میں اس تیسرے پہلو کو، جو اس آئے مجید کا تیسرا حصہ ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، انفرادی زندگی میں صبر کرو، اجتماعی زندگی میں صبر کرو، اور رابطو، رابطہ برقرار کرو. بظاہر رابطہ برقرار کرنا ہے، رابطہ برقرار کرنے سے کیا مراد ہے؟ توجہ رکھیے گا. اور یہ پہلو یعنی انٹرنیشنل لائف انسان کی، ایک انفرادی آپ ہیں اور صرف آپ ہیں، ایک آپ کی سوسائٹی اور آپ کا ملک ہے مثلا، اور ایک ہے آپ کا ملک جس بر اعظم میں ہو، ان بر اعظم کے ساتھ کچھ اور بر اعظم ہیں، ان سب کو ایک لیول پہ لانا ہے، ایک درجے پہ لانا ہے، اور وہ رابطہ برقرار کرنا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب دیکھیں اہل بیت نے بیان کیا ہے، لیکن ہم چونکہ یا وجیحن عند اللہ اشوالنا عند اللہ کتاب بند، رویان فاطمۃ الزہرا جی کتاب بند، یا رب یا رب یا رب کتاب بند. توجہ ہے آج جانے کے لیے، آج شب جمعہ ہے، دعا کو میل پڑھتے ہیں لوگ، یا رب یا رب یا رب، سب مل کے کہیں بلا نماز سے کہیں مولانا کہیں سب کہیں گے یا رب یا رب یا رب، اس کے بعد کتاب بند کچھ نہیں پتا. دعا افتتاح جو پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان کی ہر شب پڑھنا مستحب ہے، دعا افتتاح، اس میں کیا ہے؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے خدا ہم آس لگائے بیٹھے ہیں، نرغب ہمیں رغبت ہے، ہمیں امید ہے، ہم آس سے ہیں، کس چیز سے؟ اللہم انا نرغب، ہمیں رغبت ہے، ہمیں امید ہے وہ زمانہ آنے والا ہے، نرغب الیکا تجھ سے امید ہے، توجہ رکھے گا، الیکا یہ رغبت کا محور اور مرکز خدا کی ذات ہے، دولت، اللہم انا نرغب الیکا فی دولت کریمہ، دولت یعنی حکومت، عربی میں دولت کس کو کہا جاتا ہے؟ حکومت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع کیا؟ دول، دول المتحدہ، اقوام متحدہ کو کہا جاتا ہے، نرغب الیک فی دولت کریمہ، وہ حکومت جو کریم ہوگی اور عزت دینے والی ہوگی، امام عزت دینے والا ہے، امام سربلندی دینے والا ہے، امام حیات ابدی دینے والا ہے، امام ایسی کامیابی اور ایسا فتح و ظفر دینے والا ہے کہ جس میں ناکامی نہیں ہوتی، جس میں پسپائی نہیں ہوتی، جو چند روزہ نہیں ہوتی ہے، اللہم انا، امام کے جملے ہیں، نرغب الیک فی دولت کریمہ، وہ حکومت جو عزت دے گی، کس سطح پر؟ معذرت کے ساتھ، وہ آ کے میری گلی کے گٹر صاف کرائے گی، استغفر اللہ، میں چونا ڈلواؤں گا جیسے ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جلوس نکل رہا ہے، چونا ڈال دو، آگے گٹر کو صاف کر دو، پانی نکال دو، ان کے گھگیا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے آ کر، کیا امام زمانہ کی حکومت معذرت کے ساتھ فاضل آپ کی نالیوں کو صحیح کرائے گی آپ کے خیال میں؟ کیا امام زمانہ کی حکومت آگے چونا ڈلوائے گی؟ کیا خاک روبوں سے کہے گی کہ ذرا یہاں مومنین رہتے ہیں، جلوس نکلنا، یہاں آگے ذرا صفائی کر دو؟ امام زمانہ کی حکومت عزت دے گی، وہ مفاہیم جن کو ہم نے آج تک سوچا نہیں ہے، جو اہل بیت نے بیان کیے ہیں، توجہ رکھیے گا، اہل بیت کے معارف میں، اہل بیت کی تعلیمات میں، اہل بیت کی دعاؤں میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اب یہ خود ایک پوری بحث ہے، عزت دے گی کیسے عزت دے گی؟ تو یہ گلی کوچے کی حکومت نہیں ہوگی، یہ شہر کی حکومت نہیں ہوگی، یہ ایک علاقے کی حکومت نہیں ہوگی، ایک ٹاؤن کی حکومت نہیں ہوگی، یہ گلی کوچوں سے نکل کر جب تمہاری فکریں، تمہاری نیتیں، تمہاری آئیڈیالوجی، تمہاری توجہ گلی کوچے سے نکل کر شہر، شہر سے صوبہ، صوبہ سے ملک، ملک سے خطہ، خطہ سے بر اعظم، اور پھر دنیا میں تمام بر اعظموں میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ جس لیول پہ پہنچ جائے گی، اس وقت تمہارا امام سے حقیقی رابطہ منسلک ہو جائے گا، ہم سمجھتے ہیں ہم گلی کوچوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ امام کا ساتھ دے دیں گے، ہرگز نہیں، گلی کوچوں میں بیٹھ کر، تنگ گزرگاہوں میں بیٹھ کر، تاریخ فکروں کے درمیان زندگی بسر کر کے کبھی کوئی امام کا ساتھ نہیں دے سکتا، اسے شارۂ حیات پہ آنا پڑے گا، پگ ڈنڈیوں پر تنگ و تاریک گلیوں میں بیٹھ کر امام کی نصرت نہیں کی جاتی، شاہراہوں پہ آ کر در حقیقت امام کی مدد و نصرت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی سائیکل نہیں ہے تین پہیوں کی کہ جو جدھر چاہے آپ گھما دیں، امام کی حکومت کو سمجھنا ہے تو مثال کے طور پہ آپ اس کو ایک ٹرین سے تشبیہ دیں، ٹرین گلی کوچوں میں نہیں جاتی ہے، گلی کوچوں محلوں میں نہیں مڑتی ہے، ٹرین کے اپنے ٹریک ہوتے ہیں، ٹرین کا اپنا راستہ ہوتا ہے، ٹرین چلانے والے جانتے ہیں کہ اسے کس ٹریک پہ چلانا چاہیے، امامت انسانیت کا وہ سفینہ اور وہ ٹرین ہے جو گلی کوچوں میں نہ آ سکتی ہے لیکن تمہیں گلی کوچوں سے نکال کر شارۂ حیات پہ گامزن کر سکتی ہے، توجہ کی آپ نے، امام یہ ضرور کرے گا تمہیں نکالے، کہے گا آؤ نکلو، ان گزرگاہوں سے نکلو، ان پگ ڈنڈیوں کو چھوڑو، ان تنگ و تاریک راہوں کو خیر آباد کرو، کیوں ان کو خیر آباد کہو؟ کیونکہ تمہیں شارۂ حیات پہ آنا ہے، تمہیں امام کے ساتھ آنا ہے، تو کہا رابطو، یہ امام کا رابطہ ہے عزیزان گرامی. اور اگر یہ رابطہ جس کے لیے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ منتظران صالح باید خود صالح باشن، منتظران مصلح باید خود صالح باشن، یعنی ایک رابطہ ہونا چاہیے. مثلا امام خمینی کے قول سے پہلے میں آپ کے ایک مثال دوں، آپ ایک ٹرین میں سوار ہیں، ٹرین کا ڈبہ اگلے ڈبے سے یا اس کے انجن سے جوڑا رہے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا. ظاہری رابطہ بھی ضروری ہے، صرف قلبی رابطہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ٹرین بہت اچھی ہے، مجھے منزل تک پہنچا دے گی، بڑی فاسٹ چلتی ہے، بڑا اچھی سروس ہے، بڑا اچھا کھانا ہے، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں، قلبی رابطہ کافی نہیں ہے، عملی رابطہ، جسمانی رابطہ بہت ضروری ہے. آپ ٹرین میں سوار ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے، جڑنا ہے. رابطو کیا کہا ہے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے، رابطو کیا کہا پانچویں امام نے؟ امام نے کہا رابطو سے مراد کیا ہے؟ اپنے امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو، اپنے امام وقت سے رابطہ برقرار کرو. معذرت چاہتا ہوں، رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ منسلک، جڑے رہے امام سے، جہاں الگ ہوئے جہاں ٹوٹے تباہی و بربادی. امام کو چھوڑ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. کربلا میں کچھ پیاسے تھے، کچھ بھوکے تھے، لیکن وہ آج تک زندہ ہیں. جو کربلا میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، وہ کربلا میں مر گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں. امام کو چھوڑ کر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے گا، چار دن عیش ضرور کرے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ سیاہ اور تاریخ زندگی اور مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے. تو جسمانی رابطہ منسلک ہونا ہے امام سے، روحانی رابطہ منسلک ہونا ہے امام سے، جڑ جانا ہے، عملی طور پر جڑ جانا ہے. اب بات آئے گی تو عرض کروں گا. امام خمینی نے فرمایا منتظران مصلح باید خود صالح باشن. مصلح کسے کہا جاتا ہے؟ اصلاح کرنے والے کو. امام اصلاح کرنے والا ہے نا، آپ کے اصلاح کرے گا. امام حسین کا بھی ہدف یہی تھا، انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، عزاداری کے نام پہ کوئی فیکٹری نہیں بنا رہا ہوں کہ ادھر سے گناہ کر کے آنا، ادھر زیرو میٹر ہو جانا، اس کے بعد پھر نکل کے دوبارہ گناہ کرنے لگنا. عزاداری گناہ کرنے کے لیے زیرو میٹر کرنے کا نام نہیں ہے، نعوذ باللہ. جو ذہنوں میں خناز بھر دیا ہے ذاکروں نے اور مولویوں نے، ملاؤں نے، کہ عزاداری جو ہے کیا ہے؟ زیرو میٹر کرنے کا نام ہے. ادھر سے آؤ، ادھر سے صاف ہو گئے، آگے پھر جو کرنا ہے کرو. اللہ مولا وارث ہیں، مولا کی جنت بھی اپنی ہے، مولا کے ابا بھی جو ہیں وہ کون ہیں؟ قسم النار والجنہ ہیں، اپنی میراث ہے بھائی، جو چاہے کرو. اور یہ خناز چھوس دیا اور لوگ بے عمل ہو گئے، اسی لیے بیچاروں کو نہیں پتا تھا. تو اصلاح امام حسین کا مقصد تھا، وہی مقصد بعین ہی حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا. اور امام خمینی نے فرمایا کہ وہ اصلاح کرنے والا ہے، تو تم بھی امام کا ساتھ دیتے ہوئے تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اصلاحی عمل شروع کرو. اگر امام اصلاح کرنے والا ہے اور میں اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، توجہ رکھیے گا، میں امام کا استقبال کیسے کروں گا؟ میں اپنی موٹر سائیکل صحیح پارک نہیں کرتا گھر کے سامنے، تو کل جب آ کے امام مثال کے طور پہ کہے کہ موٹر سائیکل صحیح پارک کرو، میری عادت ہو گئی، مجھے برا لگے گا. میری عادت ہے ہر جگہ کچرا اٹھا کے پھینک دیتا ہوں. بقول ہمارے عالم دین کے، گھر کا کچرا باہر اٹھا کے ایسے پھینکتے ہیں، آپ کا گھر پاکستان ہے اور باہر جو وہ ہندوستان ہے. اور جب مجھے عادت ہوگی چھلکا اٹھا کے پھینک دوں، کوڑا اٹھا کے پھینک دوں، ہر چیز اٹھا کے باہر پھینک دوں، گاڑی سے باہر پھینک دوں، تو میں جب امام اصلاح کرے گا تو کیسے اس کو ویلکم کہوں گا؟ میری آنکھیں گناہ دیکھ رہی ہیں، امام کہہ کے اپنی آنکھوں کی اصلاح کرو، میں کیسے اصلاح کروں گا؟ مجھے عادت ہو چکی ہے، میرے کان گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، میری زبان گناہوں میں تر ہو چکی ہے. وہ جب آگے اصلاح کے لیے کہے گا تو مجھے کتنا برا لگے گا. جیسے آج مثلا آج میری بات آگے برے لی، یہ کون سی مجلس پڑھ رہا ہے مولانا؟ ہم نے تو مجلس ایسی سنی نہیں تھی آج تک. خوش و مقدس قسم کی گفتگو. اور ایسے جب امام آئیں گے اور اصل چہرہ دین کا لے کے آئیں گے تو ہم ہی لوگ کھڑے ہوں گے، مولا یہ کون سا دین لے کے آئے، ہم نے تو نہیں سنا تھا، مولا ہم نے تو نہیں پڑھا تھا، ہمیں تو نہیں بتایا تھا. توجہ ہے؟ جیسے آج اعتراض ہو رہا ہے ہم پر کہ مولانا یہ کون سی مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی مجلس پڑھنے کی ہوتی ہے، یہ گفتگو کوئی منبروں پہ کی جاتی ہیں. کل امام زمانہ جب آئیں گے تو یہی لوگ امام کے مخالف ہوں گے، مولا یہ کون سا دین لے کے آئے. سامری یا سامری 40 دنوں میں وہ کام کرتا ہے، حضرت موسیٰ کی غیبت مختصرہ کے درمیان جبکہ خلیفہ بھی موجود، ہارون بھی موجود، نائب بھی موجود، وزیر بھی موجود، پھر بھی قوم کو گمراہ کر دیتا ہے. اور کیا کام کرتا ہے؟ توحید بدل ڈالتا ہے، ماہیت شریعت موسیٰ کو تبدیل کر دیتا ہے. توحید ہی بدل ڈالی، توحید یعنی اساس. خدا پرستی سے گوسالہ پرستی، بچڑا پرستی پہ لے آیا. تو جو 40 دن میں موسیٰ کے قوم میں کچھ افراد پیدا ہوں کہ جو اساس دین کو بدل دیتے ہیں، توجہ رکھیے گا، تو ان 1150 سال سے زیادہ کے عرصے میں آپ کے خیال میں کیا دین کو تبدیل کرنے، اس میں تحریف کرنے کی کوششیں نہیں کی گئی ہوں گی؟ وقت نہیں کہ میں سامری کے موضوع پہ خطاب کروں گی. سامری نے کیا کیا، سامری صفات کن لوگ ہوتی ہے، کیسے پہچانے کی یہ تحریف کر رہا ہے یا یہ تخریب کر رہا ہے یا یہ تعمیر کر رہا ہے، بہت دلچسپ موضوع ہے لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن بتاؤں کہ سامری نے کیا کیا، سامری نے 40 دنوں میں کیا کیا، توحید کے اساس بدل ڈالی. جبکہ نائب موجود تھا، آج بھی امام کا نائب موجود ہے، آپ کے خیال میں کیا تحریفیں نہیں ہو رہی دین میں؟ آپ کے خود یہ میں نے کہا کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، سامری کا قصہ پڑھیں، حضرت موسیٰ قصہ پڑھیں. اب حضرت ہارون کو جی کیا کیا ہے، اپنا نائب بنا کے گئے ہیں. تو ان 1150 سال سے زیادہ کے عرصے میں کیا دشمن نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی. تو اصل دین کو کیسے پہچانے؟ اصل دین کو اس زمانے میں کن لوگوں نے لیا؟ اس زمانے میں ہارون سے لیا، نائب موسیٰ سے لیا. توجہ رکھے گا، آج اگر اصل دین کو لینا ہے تو پھر نائب امام زمانہ فقہ و مجتہدین سے لینا ہوگا. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. لہذا آج انہی فقہ مجتہدین کے خلاف لوگ سیسہ پلاوی دیوار بنے ہوئے ہیں، آج علماء فقہ حملوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں. امام کے ساتھ رابطہ برقرار کرو، اور پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ کا تقوی، یعنی اللہ کا تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے. اللہ محبت کے قابل ہے. یا حبیب من لا حبیب لا، یا سند من لا سند لا، یا ذخر من لا ذخر لا، یا عز من لا عز لا. جس کی کوئی عزت نہ ہو خدا اس کی عزت ملا ہے، جس کے پاس کوئی خزانہ نہ ہو اس کا خزانہ خدا ہے، جس کا کوئی دوست نہ ہو اس کا خدا دوست ہوتا ہے. تو پھر ہمیں اس خدا سے دوستی کرنی ہے، اس اللہ سے اپنا رابطہ برتو. اللہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ قانون خدا کو زندگی میں مد نظر رکھنا ہے. کہ جو کر رہا ہوں، جس کو کل میں نے کہا لینس ہونا چاہیے تقویٰ کا، کہ جو کر رہا ہوں وہ نظر آئے مجھے. اور جس کے پاس تقویٰ کا لینس آ جائے گا، اسے چھوٹے سے عمل کا بھی، بظاہر چھوٹے سے عمل کا بھی، اس کی حقیقت کھل جائے گی، بہت بڑا نظر آئے گا. تقویٰ یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں تقویٰ کو لے کر آئیں. تو کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام نے ہماری روحانی تربیت کے لیے، امام نے ہم سے روحانی رابطہ، امام اور ہمارے درمیان روحانی رابطہ برقرار کرنے کے لیے ہمیں دعائیں دی ہیں، زیارات دی ہیں، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ہے. اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام نے فرمایا تھا کہ ہماری خواتین کو حیا اور عفت کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد کہتے ہیں وعلی الاغنیاء بالتواضع والسعة. فرماتے ہیں کہ تم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو, اب دیکھیں امام کہاں تک جا کے سوچ رہا ہے, کہاں جا کے سوچ رہا ہے. اور صرف امام سوچتا نہیں ہے اپنے لیے, بلکہ وہ جو کچھ سوچتا ہے وہ اس امت کے لیے سوچتا ہے, تاکہ امت کو نجات دے. حسین اگر مدینے سے نکلے ہیں کس لیے نکلے ہیں؟ امت کو ہدایت دینے, نجات دینے, حقیقت کا راستہ بتانے. اگر مکے سے نکل رہے ہیں تو وہی مقصد ہے. کربلا میں اگر امام حسین آئے ہیں تو کیا ہے؟ امام حسین کس لیے آئے ہیں؟ ہدایت دینے آئے ہیں. امام جو کچھ سوچتا ہے امت کے لیے سوچتا ہے, امام جو کچھ کرتا ہے امت کی بہتری اور اصلاح کے لیے کرتا ہے. خوب, آپ کو شاید میری بات پہ شک ہو, آئیے امام حسین کی زیارت سے اربعین اٹھائیے. روز چہلم امام حسین کی زیارت ہے, جس کے لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا مومن کی کچھ علامتیں ہیں, اور ان علامتوں سے ایک علامت کیا ہے؟ زیارت اربعین کا روز پڑھنا. زیارت اربعین پڑھنا مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. توجہ, اس زیارت میں, اب یہ اب آپ کہیں گے یہ تو مولوی کی الفاظ نہیں ہیں, ملا شاعر ذاکر کے الفاظ, یہ تو امام نے ہمیں دیے نا زیارت, کہ تم ایسے امام حسین کو سلام, وہ بھی روزہ اربعین. اور پھر امام حسین کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ چاردہ معصومین میں صرف ایک امام کا چہلم ہے. اب جو بیوقوف بیچارے ہتھیلی کے دسواں بنا رہے ہوتے ہیں عید کے دن, ان کو سمجھانا چاہیے زبردستی دین سے کیوں جو ہے وہ ٹکر لیتے ہو بھائی. دسواں منانے کا حکم نہیں ہے, بیسواں منانے کا حکم نہیں ہے. مولا علی کا, رسول اللہ کا چالیسواں نہیں ہوا, مولا رسول اللہ کا دسواں نہیں ہوا, تو مولا علی کا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ سمجھانا چاہیے ان کو, بیچاروں کو, ان کو عقل نہیں ہے. صرف امام حسین کا چلو میں, صرف امام حسین کے چہلوں میں. اب یہ وقت دام گنجائش نہیں کہ میں امام حسین کے چہلوں کی افادیت و اہمیت پہ گفتگو کروں, اس پہ گفتگو کر چکا ہوں. میں نے کہا کہ وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, جو حضرت سرچ کریں گے وہ مل جائے گا ان کو. تو عرض کر رہا تھا کہ امام جو کچھ کرتا ہے وہ امت کے لیے کرے گا, امت کو اپنے ساتھ لے جائے گا. امام خود جنت میں چلا جائے تو کوئی کمال کیا ہو, امام تو خود مالک ہے اس کا. امام کا کام کیا ہے؟ تمہیں اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے, مجھے ناقص درجے سے کمال تک پہنچائے, مجھے حیوانیت کی سطح سے انسانیت کی معراج تک لے جائے. یہ ہے امام. وہ معصوم, کسے معصوم اسے کہا جاتا ہے جو بت پرستی کے درمیان گرفتار ہوں, انہیں بت پرستی کی زنجیروں سے رہا کرا کے ان کو خدا پرستی کی اوج تک پہنچا دے. کسی کو ابو ذر بنا دے, کسی کو مقداد بنا دے, کسی کو عمار یاسر بنا دے, کسی کو سلمان فارسی بنا دے. یہ ہے معصوم, یہ ہے عصمت, یہ ہے ولایت. تو امام جو کچھ کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ امت کے لیے. اب کیا کہا؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ وَمَنَحَ النُّصْحَ. امام کہہ رہے ہیں امام حسین کے لیے, وَمَنَحَ النُّصْحَ, دل کھول کے امام حسین نے نصیحت کی, دل کھول کے. وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ, ارے خدا جو کچھ تھا حسین نے فِيكَ, اے اللہ تیری راہ میں دے دیا. جو کچھ تھا, الذین بدلوا محجتهم, جو آخر میں زیارت عاشورہ کے آخر میں, الذین بدلوا محجتهم, جنہوں نے اپنی ہستی, اپنی حیات, سب کچھ امام حسین کے لیے دے دی. زیارت عربین میں کیا کر رہے ہیں؟ بدل محجته فیکا, اے اللہ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے تیری راہ میں دے دیا. کیوں کیوں دے دیا؟ کیوں شہید ہوئے امام حسین؟ اگر امت کی اصلاح نہ کرتے امام حسین, گھر میں بیٹھ جاتے, قرآن پڑھاتے, مدینے میں کوئی یتیموں کا کفالہ سینٹر کھول لیتے, کوئی ٹریننگ سینٹر کھول لیتے, کوئی کوچنگ سینٹر کھول لیتے, یزید بھی بڑا خوش ہوتا, ماشاءاللہ امام حسین آپ کا وظیفہ باندھ دیتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تربیتی کام کر رہے ہیں آپ. نہیں, مجاور قبر رسول اللہ بن، متولی بن جاتے ہیں قبر رسول کی، اس سے بڑا کوئی اور اعزاز ہوتا ہے امام حسین کے لیے؟ جیسے قرآن دیتے، معارف قرآن بتاتے، یزیدیت سے کوئی کام نہیں ہوتا ان کو، یزیدیت سے کہتے یہ ٹھیک ہے اپنا کام کرنے دو، مجھے اپنا درس قرآن کر دو. نہیں، حسین درس قرآن دینے والا ہے، وہ قرآن جو ظالموں کو تہس نہس کرنے والا ہے. حسین اس قرآن کا قاری ہے، حسین اس قرآن کا قاری ہے جو مظلوموں کو نجات دیتا ہے، حسین اس قرآن کا قاری ہے جو ظالموں کی شوکت کو درہم برہم کرتا ہے، حسین اس قرآن کا قاری ہے کہ جو انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے، حسین اس قرآن کا قاری ہے جو انسانوں کو اعلیٰ ترین منازل تک پہنچاتا ہے. حسین مذہب کسی ایسے قرآن کا قاری نہیں کہ جس میں کوئی حیات نہ ہو، کوئی ولولہ نہ ہو، کوئی انگیزہ نہ ہو. امام حسین اگر درس قرآن دیتے، یزید کوئی وظیفہ بھی باندھ دیتا، مولا حسین آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں وظیفہ بھی باندھ دیتا ہوں آپ کا. لیکن نہیں، کیا کہا؟ البدل مہجتہ، سب کچھ قربان کر دیا. کیوں؟ فی کا، تیری راہ میں. کیوں قربان کیا؟ کس کے لیے قربان کیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَتِ الزَّلَالَةِ. اگر یقین نہ آئے تو مفات الجنان رکھی ہوگی یہاں پر، اٹھا کر روز اربعین امام حسین کی زیارت اٹھائیے گا اور اس میں جملے مل جائیں گے آپ کو. مولوی ملا کے جملے نہیں ہیں، شاعر اور ذاکر کے جملے نہیں ہیں کہ قیافہ ملانے کے لیے مصرع بنا دیا ہو، امام کے جملے ہیں. امام امام کی مدح و ثنا کر رہا ہے، امام امامت کے در حقیقت گوہروں کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، امام امامت کے رازوں سے پردہ ہٹا رہا ہے، امام کربلا کا مقصد بتا رہا ہے کہ اگر کربلا کا مقصد سمجھ جاؤ گے تو امام زمانہ کے ظہور کا مقصد سمجھ جاؤ گے. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، استنقاذ کسے کہا جاتا ہے؟ استنقاذ کہا جاتا ہے ڈوبنے والے کو، جو ڈوب رہا ہے اسے استنقاذ کیا جائے، اسے نکالا جائے، اسے بچایا جائے، اسے کنارے لگایا جائے. امام حسین کے بارے میں ہے کہ یعنی یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ زیارت یہ کہہ رہی ہے کہ انسانیت ڈوب رہی تھی، پانی تھا کوئی وہاں پہ، کوئی بحر تالاب تو تم سیلاب آ گیا تھا، بند ٹوٹ گیا تھا، ڈیم ٹوٹ گیا تھا، کون سی انسان یہ ڈوب رہی تھی؟ لوگ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، عیش کر رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، سب کے اپنے بھی بچے تھے، کاروبار تھے. امام کہہ رہے ہیں انسانیت ڈوب رہی تھی، لیکن وہ پانی کہ جس میں حسین کے زمانے میں انسانیت ڈوب رہی تھی، یہ H2O والا پانی نہیں تھا، WATR والا واٹر نہیں تھا، یہ ایک اور تھا جو نظر نہیں آتا، جس میں انسان ڈوب بھی رہا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں ڈوب رہا ہوں. جیسے آج ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے توجیہ بھی لے کے آتے ہیں، تاویل بھی لے کے آتے ہیں، سند بھی لے کے آتے ہیں، بہانے بھی تراشتے ہیں، ارے مولانا زندگی گزارنی ہے، ارے مولانا دنیا کو بھی دیکھنا ہے. وہی جو مسجد کے آگے کی صفوں میں نظر آتے ہیں، وہی اپنی بچی کی شادیوں میں ان کو ننگے آستینوں والے لباس پہنا کر، گلے کھلوا کر، آرائش کرا کے ڈھولک کی چھاپ پر محرموں نے ہمیں رنگ سامنے لے جاتے ہیں، مکس گیدرنگ کی شادی کرا رہے. ارے مولانا زندگی گزارنی ہے. اس زمانے میں بھی لوگ ڈوب رہے تھے لیکن ان کا احساس نہیں تھا. آج ہمارا معاشرہ ڈوب رہا ہے گناہوں میں، ہمیں احساس نہیں ہے، اور ہم توجیہ بھی لے کے آتے ہیں، تعویل بھی لے کے آئیں گے، سپورٹ بھی کریں گے. تو امام کہہ رہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وحیرت الزلالت. کہاں ڈوب رہی تھی انسانیت؟ کیسے بچایا؟ کون سا تلاتم تھا؟ کون سا بھور تھا؟ کون سا دریا تھا کہ جہاں انسانیت ڈوب رہی تھی حسین نے بچایا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تیرے بندوں کو حسین نے بچایا. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، جہالت کے سمندر میں انسانیت ڈوب رہی تھی. وحیرت الزلالہ، اور گمراہی میں، سرگردانی کے بھور میں انسانیت پھنس چکی تھی، قریب تھی کہ ڈوب جائے اگر حسین ابن علی نہ ہوتا، کہ جس کو شاعر نے کہا بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دی تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق، شیر نے
با خدا حسین نے دین کو بچا لیا.
وہاں حسین نے بچایا. ایک ہوتی جہالت, ایک ہوتی ہے جہالت میں ایسے جاہل بننا کہ اپنے جاہل ہونے کا احساس نہ رہے, یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. انسان کو اپنے جہل کا احساس نہ ہو, یہ بہت خطرناک ہے. آج ہمارا معاشرہ اس جہل میں ہے کہ جاہل بھی ہیں اور احساس بھی نہیں کہ ہم جاہل ہیں. ایک شخص راستہ بھٹک جائے اور ایک شخص راستہ بھٹک جائے اسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ وہ راستہ بھٹک گیا, وہ سمجھے صحیح جا رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. جو راستہ بھٹک گیا اس کو تو لایا جا سکتا ہے, لیکن جس کو یہی پد خناک بھرا ہو کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں, وہ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ یقین نہیں کرے گا. ایک خوابیدہ ہوتا ہے, ایک خواب زدہ ہوتا ہے. خوابیدہ سویا ہوا, خواب زدہ جس نے نیند کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے, بناوٹی نیند. خواب زدہ کو بیدار کیا جا سکتا ہے, لیکن خوابیدہ کو بیدار کیا جا سکتا ہے, خواب زدہ کو بیدار نہیں کیا جا سکتا. کئی سال پہلے ہمارے گھر میں ایک چوری ہوئی اور جو چور تھا وہ اوپر والے گھر سے آیا تھا, پڑوسی تھا ہمارا. خیر والدہ اٹھ گئی, والدہ مروما, چور ہو گیا, وہ بھاگ گیا. تو ہم سب مدد کے لیے, میرے بھائی بڑے شہید جو ہو گئے علی رضا تقوی, یہ اوپر گئے. ان کا پورا گھر اٹھ گیا لیکن وہ صاحب جو خواب زدہ تھے وہ نہیں اٹھے, کیونکہ اٹھ جاتے نیچے آتے تو پہچان لیے جاتے. توجہ ہے, خواب زدہ انسان کو آپ بیدار نہیں کر, خوابیدہ انسان کو سو رہا ہے اسے بیدار کر سکتے ہیں, خواب زدہ انسان کو آپ بیدار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بنا ہوا سو رہا ہے. تو امام کیا کہہ رہے ہیں, انسانیت جہالت میں ڈوب رہی تھی, اور جہل مرکب, ایک جہل بسیط ہوتا ہے, یعنی سادہ سا جاہل آپ بتائیں گے سمجھ جائے گا. جہل مرکب کیا, اسے یہی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں. پھر امام نے کہا حیرت الزلل, حیران سرگردانی, سرگمی, کیا کرنا نہیں پتا. جو آج اس ماڈرن دور میں ہمارے ہر گھر میں موجود ہے, ہمارے خصوصاً نوجوانوں میں, ان کو سرگردمی, سرگمی, یہ بیماری آ گئی ہے. کیا کرنا ہے ان کو نہیں پتا. کبھی ہوٹل کے چائے پہ, چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جائیں گے, کبھی دوستوں کے ساتھ کہیں اور کھڑے ہو جائیں گے, کبھی کسی اور چوک پہ, کبھی اور کسی تھوڑے پر, کبھی کہیں اور, پتہ ہی نہیں ان کو کرنا کیا ہے. ان کو ایسا بیوقوف بنایا میڈیا نے, اور رہی صحیح کسر وہ ہمارے مولوی حضرات نے پوری کر دی, معذرت کے ساتھ محراب و ممبر اور مدرسے کے مولویوں نے پوری کر دی. صحیح ارشاد اور رہنمائی نہیں کی ان کی. کوئی مسجد آتا تھا تو اس پہ برس پڑتے تھے. ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا کیا شارٹ پہن کر جو مثلا ٹانگ گھٹنوں سے نیچے تک ہوتا ہے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے, جائز ہے, اگر مثلا یہاں تک بھی شارٹ ہے جائز ہے, یا اس سے اوپر بھی اگر تھوڑا سا ہے جائز ہے شرط. کہیں وہ ہمارے مولانا نے جو ہے وہ ڈانٹ دیا مجھے. تو میں نے کہا اپنے مولوی صاحب سے احترام سے کہنا اور میرا حوالہ دینا. میں نے کہا مولانا صاحب جب اللہ مجھے اجازت دیتا ہے نماز پڑھنے کی تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ آپ اللہ سے بڑھ کر ہیں, اللہ کی شریعت سے بڑھ کر عالم ہیں, اللہ نے اجازت دی. ہاں آپ یہ بتائیں بیٹا اس لباس میں نماز نہ پڑھو جاتا بہتر ہے, پورے لباس میں نماز ہو, لیکن جائز ہے, پڑھ سکتا ہے انسان مجبوری کا. کہیں سے کھیل کے آ رہا تھا, آزان ہوتی مسجد میں آ گیا, اب مولوی ٹیڑھا ہو گیا جس کی سوئی اٹک جائے گی, وہ کہے گا یہاں پہ کیوں آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہ کے زمانے میں ایک جگہ امام جماعت تھے, تو معذرت کے ساتھ جو بزرگ آگے بیٹھتے ہیں ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ, ہمارے یہاں جگہ مخصوص ہوتی ہیں, یہ ان کی, وہ ان کی, وہ ان کی, وہ ان کی, ان کی, جی, اور وہیں آ کے بیٹھیں گے. اگر کوئی آ کے بیٹھ جائے ان کی جگہ پر تو وہ چشمے کے نیچے سے ایسے گھور گھور کے دیکھیں گے, یہ وہ ہماری جگہ کون آ کے بیٹھ گیا, معذرت کے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان فیشنیبل پہنے کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں جو ہے وہ پٹیاں بانی میں لال پیلے رنگ کی اور وہ عجیب عجیب طریقے چیزیں ہیں، گریبان بھی تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، بال بھی فیشنیبل ہیں. اب یہ چوزہ جو تھا بلیوں کے درمیان آ گیا، بلیاں اسے گھر گھر کے دیکھ رہی ہیں. جیسے چوزہ بلیوں کے درمیان آ جائے، بزرگ اس کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں، یہ کون آ گیا بھائی آج؟ یہی فیشن کے کپڑے پہن کے. آج تو اللہ خامنہ سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. لیکن آج میں ایک انتہائی خوبصورت مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ انسان فیشن کر کے بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اگر مجھے سے کوئی مولوی ہوتا کہتا ہے اٹھو میاں یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، چلو جاؤ اٹھ جاؤ. نہیں رہی، کیسے مولویوں نے پوری کر دی ہماری. تو مولویوں کو بھی وسیع القلب وسیع الدل ہونا چاہیے، وسیع النظر ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. حیرت الزلالہ، زلالت گمراہی، راہ گم ہو گئے. اب راہ گم ہو گئے پتہ ہی نہیں کہ جانا کہ، اس میں بھی حیرت ہے. امام حسین انسان، امام زمانہ بھی یہی کام کریں گے. امام زمانہ کوئی الگ سے چیز لے کے نہیں آئیں گے، وہی جو آئمہ نے کیا ہے وہی لے کے آئیں گے. آئمہ نے جن چیزوں سے جنگ کیا انہی کے خلاف جنگ کریں گے امام. لہذا ہمیں رابطہ برقرار کرنا ہے. تو امام نے کہا تم اپنے معاشرے میں جاؤ گے تو تمہیں بہت سارے افراد ملیں گے، ضعیف بھی ملیں گے، طاقتور بھی ملیں گے، غریب و نادار بھی ملیں گے اور مالدار بھی ملیں گے. اب امام نے کہا دیکھو اگر تم مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، تمہارے ہاتھ میں خدا نے پیسہ دیا ہے، تو یاد رکھنا یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ خدا کی ایک نعمت ہے، لیکن اس کی ایک ڈیٹ ہے. یہ ایک وقت تک نعمت رہے گا، اس کے بعد یہ عذاب میں تبدیل ہو جائے گا. کہا کیسے؟ امام نے خود فرمایا کہ جب تک پیسہ اور نعمت تمہارے پاس ہے اور تم خدا کی عبادت کر رہے ہو، یہ پیسہ تمہارے ہاتھ میں نعمت ہے. لیکن تم نے جہاں نعمت ملی اور خدا کی عبادت چھوڑی، یہ پیسہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. نعمت نہیں، نقمت میں تبدیل ہو جائے گا. لہذا اذا یوالی ربک بالنعم، امام فرماتے ہیں جب دیکھو کہ مسلسل نعمتیں تمہارے پر نازل ہو رہی ہیں اور تم ان سے بندگی کی سیڑھیاں طے نہیں کر رہے ہو، امام کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، گڑبڑ ہے آگے، پرابلم ہے آگے. نعمت ملے اور خدا کی بندگی میں اضافہ نہ ہو، توجہ رکھیے گا. اب امام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سوسائٹی میں مالدار لوگ بھی ہوں گے، ان کا کیا فریضہ ہے؟ امام کس نہج پہ جا کے سوچ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں وَعَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالتَّوَاضُعِ وَالسِّعَةِ. اغنیا، غنی کیا کام کرے، صاحب ثروت کیا کام کرے؟ امام زمانہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تواضع اختیار کرے، خندہ پیشانی سے ملے، جھک کے ملے، ملنساری سے ملے، اکڑے نہیں، گھمنڈ نہیں کرے، اس کی گردن میں اتفاق انڈسٹری کا سریا نہ ہو، تواضع سے ملے. کہتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر میں گم ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تم وہ پیمانہ بنو، تم وہ سراہی بنو جو پیمانوں کو خدا نے تمہیں دی ہے، مال دیا ہے، وسعت دی ہے، دوسروں کی مدد کرو. آپ یقین کیجئے جتنا آپ اپنے مال میں سے دیں گے اتنا ہی وہاں سے عطا ہوگا. جتنا گیپ اپنے مال میں سے بنائیں گے وہ گیپ فل ہوتا رہے گا. یہ فطرت کا قانون ہے. یہ سانس جو میرے سینے میں ہے، اندر آ گیا میں لے کے بیٹھ جاؤں حبس کر لوں، کیا ہوگا بتائیے؟ نہیں، میرے سانس میرے سینے میں آ گیا، میرے پھیپھڑے میں آ گیا، روک لوں. انا للہ، سلمان فارسی میں دوسری دن آپ کی نماز جنازہ کا اعلان ہو جائے گا. آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، عزت دے، ایمان کے ساتھ امام کے سپاہی میں شامل کرنا. جہاں روک لیا وہاں موت ہے. پانی کا کام بہنا ہے، پانی بہنا ہے، نہ بہے، جم جائے، رک جائے، جوہر بن جائے گا، بدبو کا مرکز بن جائے گا، حشرات اور کیڑے اور مکوڑے اس میں آ جائیں گے. نعمت اگر رک جائے زندگی رک جائے گی، مر جاؤ گے تم. امام کہہ رہا ہے، توجہ کی آپ نے؟ لہذا جب تک کہ سانس کا اخراج نہیں کرو گے خدا کہتا ہے نیا سانس بھی نہیں دوں گا. توجہ کی, جب تک کہ پچھلا سانس تمہارے سینوں سے نہیں نکالو گے نیا سانس بھی نہیں ہے. روک کے بیٹھ گئے کر کے دیکھ لیے گا کتنی دیر روک سکتے ہیں آپ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. امام کیا چاہ رہا ہے, زندگی کا ایک ایک طبقہ اٹھ کے میرے ساتھ آئے, میرے ساتھ حرکت کرے. امام کے ساتھ حرکت کا نام ولایت ہے, امام کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ولایت ہے, امام کے تعلیمات کے سائے میں اپنی زندگی کے اصولوں کو مرتب کرنے کا نام ولایت ہے. پھر امام نے کہا وسع, وسعت دیں لوگوں کو, آسانی دیں لوگوں کو, مال ہے دیں لوگوں کو, خدا مدد کرے گا. آپ خود دیکھیے گا, آپ کم مال دینا شروع کریں خود بخود غیبی امداد خدا کی جو وہ پہنچے گی. اس کے بعد امام نے فرمایا ہاں جو غنی ہیں وہ کیا کریں, توازو سے پیش آئیں, گمنڈ اور تکبر نہ کریں, وسعت دیں آسانی دیں. اور پھر امام نے فرمایا ان کے مقابل میں کون ہیں, وہ فقیر و فقرا ہیں جن کے پاس مال دنیا کم ہے, وہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرے ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہماری مدد کر دو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ ان کی عادت بن جاتی ہے مانگنا. یہاں پہ ایک نقطہ عرض کروں, یہ جو ہم 5 روپے 10 روپے کا صدقہ نکالتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ اس کو صدقہ نہیں کہا جاتا. اہل بیت کی ڈکشنری 5-10 روپے کا نام صدقہ نہیں ہے, ہم نے صدقہ اس کو سمجھ لیا ہے. اہل بیت کی ڈکشنری صدقہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے, وہ ہیوج اماؤنٹ, خطیر رقم, بڑا مبلغ جو کسی کی زندگی کی کسی جینون پرابلم کو سالو کرے. معذرت کے ساتھ ہم کتنے بخیل ہیں, 5 روپے نکال کر 10 روپے نکال کر اپنی فیملی کے 10 ممبر کا انشورنس کرنا چاہتے ہیں. 10 روپے نکال کر میں 10 زندگی, اس سے بڑھ کر کوئی بخیل ہوگا؟ کہتے ہیں ایک بخیل نے اپنے بچوں سے کہا جو کھانا نہیں کھائے گا اسے 10 روپے انعام ملے گا. جو کھانا نہیں کھائے گا اسے 10 روپے انعام ملے گا. بچوں نے کھانا نہیں کھایا, اب رات کہا کہ جو 10 روپے دے گا اسے کھانا ملے گا. ہم 10 روپے دے کر فیملی کے 10 ممبرز کا بیمہ کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر بخیل کوئی ہوگا؟ صدقہ یہ ہے کہ آپ جب جیب سے نکالیں تو آپ کو احساس ہو زیادہ دے رہا ہوں, تکلیف ہو. افضل الاعمال احنزھا, افضل عمل کون سا, جسے انجام دے دے وہ تکلیف ہو, کڑوا لگے, چبھے, وہ ہے صدقہ. 5 روپے 10 روپے کا نام صدقہ رکھ لیا ہم نے معذرت کے ساتھ, نہ بلائیں دور ہوتی ہیں, نہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں, نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں, نہ برکت دور, برکت بھی نہیں آتی. کوشش کریں صدقہ دیں, کوئی ایک اماؤنٹ, جو بھی اماؤنٹ, 2000 3000, کسی کی کوئی پرابلم حل کرے. امام کہہ رہے ہیں فقراء کا کیا فرض ہے, امام کہہ رہے ہیں فقراء کا فرض یہ ہے کہ بصبر والقناعہ, صبر کا دامن نہ چھوڑے اور قناعت کرے. یہ نہ ہو کہ ہر کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں. اس کے بعد امام نے فرمایا وَعَلَى الْغُزَاةِ بِالنَّصْرِ وَالْغَلَبَةِ, اور وہ فوجی اور وہ سپاہی جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو نصر, کامیابی اور غلبہ عطا کر. یہاں پہ امام تو کہہ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جو لوگ امام کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے امام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, بالنصر والغلبہ. اس اسلامی انقلاب ایران کے خلاف کتنی سازشیں کی گئیں, خدا نے عزت دی, کامیابی دی, فتح و ظفر دیا. وہ صدام کے جس نے آنن فانن مٹا دینا تھا ایران کو, پامال کر دینا تھا, آدھا انٹرویو بغداد میں دکھا کہ شام میں, آدھا انٹرویو تہران میں ہوگا, اتنا گھمنڈ. آج صدام مر گیا, نابود ہو گیا لیکن ولایت والوں اور امام والوں کا نام زندہ ہے۔ آج نائجیریا کی مثال آپ دیکھیں، امام کہہ رہے ہیں بالنصر والغلبہ، انشاءاللہ یہ اگر استقامت دکھائیں ان کو فتح و ظفر نصیب ہوگی۔ اہل کشمیر جن کی آج بات نہیں کی جا رہی، امام خامنہ ای دامت برکات نے فرمایا مجلسوں میں کشمیر کی مظلومیت کی بات کرو، تم اربعین پہ جا رہے ہو کشمیر کا پرچم اٹھاؤ پوری دنیا کو بچاؤ، حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت نے ہمیں جمع کر دیا ہے، امام سے رابطہ وہ تیسرا انٹرنیشنل لیول ہے، اس کی جھلک کیسے نظر آئے، وہ اربعین میں نظر آئے گی جب پاکستانی پاکستان کا پرچم لے کر، ہندوستانی ہندوستان کا پرچم لے کر، کشمیر کشمیر کا پرچم لے کر، اہل امریکہ امریکہ کا پرچم لے کر، اہل روس روس کا پرچم لے کر، ہر ہر بر اعظم والے اپنے اپنے ممالک کا پرچم لے کر جب عالم عباس کے سائے میں آ جائیں گے تو وہ حسین کی نصرت اور حسین کے بیٹے کی نصرت کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ تیاری ہے کہ جس سے آج حکومت خوف زدہ ہیں کہ پوری دنیا کے حریت پسند ایک سمت سو رکھنے والے ہیں اور ان کا قبلہ گاہ عشق حسین کا روضہ مبارک ہے۔ خوف زدہ اس سے ہیں، خوف زدہ مرجعیت سے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ 3 کروڑ جو آئے ہیں ان کو کس نے خط لکھ کے بلایا ہے؟ بھائی کربلا میں تو حسین نے حبیب نے مزار کو خط لکھ کے بلایا تھا، ان 3 کروڑ کو کس نے انویٹیشن دیا ہے؟ اس نے کہا کسی نے نہیں دیا۔ کہا کہ اچھا مصیبت تو یہی ہے کہ ابھی ان کو کسی نے انویٹیشن نہیں دیا ہے، تو 3 کروڑ آئے ہیں اور جب ان کا بیٹا آ کے انویٹیشن دے گا تو کیا ہوگا، برپا ہوگا۔ ابھی یہ ہے وہ حسینیت، یہ ہے وہ اجتماع جو امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، یعنی وہ صفا جو امام مہدی کے معاشرے میں ہیں، جن کی جانب امام مہدی نے یہاں ذکر فرمایا، عجل اللہ تعالی فرجہ شریف یہاں ذکر فرمایا ہے، وہی آپ کو اربعین میں نظر آئیں گی۔ عیسیٰ فداکاری، مٹ جانا، عرب تسمے والا جوتا نہیں پہنتے، انہیں معیوب لگتا ہے کہ اپنے جوتے کو پہننے کے لیے وہ جھک کر اس کے تسمے باندھیں، عرب تسمے والے جوتے نہیں پہنتے، یہ ان کی خو ہے، لیکن وہی عرب جو اپنے جوتے باندھنے کے لیے جھکتا نہیں ہے، وہی عرب زائر حسینی کے پیروں کو دھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ توجہ کیا، یہ ہے وہ مہدوی پسند معاشرہ، یہ ہے وہ انٹرنیشنل لیول کہ جس کی جانب ہم قدم بڑھا رہے ہیں، جس کی جانب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا اصل رنگ واضح ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی دشمنیاں اور سازشیں بھی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، اس کی طرف بھی توجہ رہے جیسے کہ ہو رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا، مظلومیت کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ مجھے تعجب ہے اہل ہند کے شیعہ علماء پر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم حق پرست ہیں، جو کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کونا للظالم ختمہ وللمظلوم عونا، ایک ایسا نورانی جملہ ہے جو علی نے پیشانی انسانیت پر لکھ دیا اپنی وصیت کے عنوان سے، کہ ان ظالموں کے دشمن ہو جانا، مظلوموں کے حامی و مددگار بن جانا، تو اہل ہند کے علماء پہ تعجب ہے، حسین رکھنے کے باوجود، کربلا رکھنے کے باوجود، مظلومیت کی داد رسی کے باوجود، علی کے ان نورانی جملوں کے باوجود، ان کی زبانوں پر مودی سرکار کی مذمت کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں کھل کے کشمیر کی حمایت کرتے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل پر تو مظاہرے ہوتے ہیں لیکن اہل کشمیر کے لیے؟ دو مہینے ہونے والے ہیں، زندگی اجیرن کر دی ہے، جہنم بنا دی ہے مودی لعنتی سرکار نے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی؟ یا حسین کا نام لینا چھوڑ دو، یا کربلا کا نام لینا چھوڑ دو، یا پھر اہل کشمیر کی مدد کے لیے آؤ۔ لہذا ہماری مجلسوں سے اہل کشمیر کی حمایت ہونی چاہیے۔ اور علماء نے کہا کہ ہر حسینی نکلے تو کشمیر کا پرچم لے کے نکلے کہ ہم متحد ہیں حسین کی محبت میں، حسین کی محبت نے ہمیں یکجا کر دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے، یہ جو ایجنسیاں ہمارے افراد کو اٹھا لیتی ہیں جن کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے، ہم تو کہتے ہیں ان کو جرم کیا لے کر آؤ، قانون کے سامنے پیش کرو، عدالت کے سامنے پیش کرو، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خوف کا شکار ہیں، ہم وہ کبوتر ہو گئے ہیں کہ جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہمیں ان مسنگ پرسن کے خلاف بولنا چاہیے کہ یہ جو تم نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا پاکستان ہے، یہ کون سی اسلامی ریاست ہے کہ جس میں نوجوانوں کو اغوا کیا جائے، تین تین سال چار چار سال لاپتہ ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ اس ظلم ستم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا عزاداروں، اگر امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے تو آج ان چھوٹے چھوٹے مظالم پر آواز اٹھانی ہوگی تاکہ امام کا ساتھ دے سکیں۔ آج اگر اپنی اصلاح کے لیے قدم نہ اٹھایا تو کل جب امام آ کے اصلاح کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری خلق و خو یہی ہو چکی ہوگی کہ بے اصولی کی زندگی بسر کریں۔ بس یاد رکھے گا عزیزان گرامی، امام کا ساتھ دینے کے لیے آمادگی ضروری ہے۔ امام کہہ رہے ہیں روحانی تیاری، اور روحانی تیاری ان صفات کو اختیار کر کے، تاکہ وہ مہدوی معاشرہ جو امام کی معیت کے سائے میں منعقد ہوگا، تم ابھی سے اپنے آپ کو پریکٹس کراؤ، مشق کراؤ، ان صفات کو اختیار کرو، تاکہ تم ابھی سے امام کے لیے تیاری کرو۔ لہذا اگر امام کا ساتھ دینا ہے تو پھر کربلا سر مشق ہے ہمارے لیے، کربلا کو سامنے رکھنا ہوگا، کربلا کو مد نظر رکھنا ہوگا، کربلا کو نصب العین بنانا ہوگا کہ اپنے امام کی مدد کیسے کی جاتی ہے، اپنے امام سے وعدہ کیسے کیا جاتا ہے، اپنے امام کے لیے قول و قرار پر استقامت کیسے کی جاتی ہے۔ کربلا میں جہاں مردوں کا بہت بڑا حصہ ہے، وہاں خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا اگر خواتین نہ ہوتی کربلا میں، کربلا در کربلا می مانگ اگر زینب نہ بو، کربلا کربلا میں رہ جاتے، حسین کا پیغام رہ جاتا، یہ جناب زینب ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان خواتین حضرت رباب ہیں جنہوں نے ایک نئے انداز سے حسین کی مظلومیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ رباب کے پاس جو کچھ تھا وہ رباب نے اپنے امام وقت کی نصرت میں دے دیا۔ جب کربلا آئی تھی تو علی اصغر بھی ساتھ تھے، سکینہ بھی ساتھ تھی، لیکن جب کربلا سے چلی تھی علی اصغر کو دفنا دیا تھا، لیکن یہ آس تھی کہ سکینہ بھی ساتھ ہے۔ مگر جب شام سے مدینے کی طرف چلی ہے تو نہ علی اصغر ساتھ ہے نہ سکینہ ساتھ ہے۔ آج رکو ملا، یہ جو آپ عمل عاشور کرتے ہیں نا، سات دفعہ آگے جاتے، سات دفعہ پیچھے جاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم الامر. کیا کہتے ہیں مولا حسین آپ کی تاثیر پیروی میں؟ عزاداروں یہ وہ وقت تھا جب حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیام کی طرف جا رہے تھے کہ ماں کو کیسے دکھائیں. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ خیام میں گئے میرے مولا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے ماں نے علی اصغر کا چہرہ دیکھا، بس ایک جملہ کہا، اے بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ. عزادار حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا، ننی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. رباب کو یہ سکون تھا میرا بچہ دفن ہو گیا، اس کا لاشا پامال نہیں ہوگا. لیکن جب شام غریب نزدیک آئی، سروں کی گنتی کی گئی، عزاداروں کیا ہوا؟ کسی نابک نے کہا ہم نے حسین کو پشت خیام پہ لاش اصغر دفناتے دیکھا ہے. بس عزاداروں ایک تازہ نفس گھوڑ سواروں کا دستہ تیار کیا گیا، ہاتھوں میں نیزے دیے گئے، یہ سرزمین کربلا میں جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم رباب یہ منظر کیسے دیکھے گی. عزاداروں ایک شقی کا نیزہ سرزمین کربلا میں اترا، ارے اب جو فضا میں بلند ہوا ننی سی لاش ہے علی اصغر، اس طرح گود خالی ہو گئی، ارے جھولا بھی جھل گیا. بس عزاداروں زندہ میں سکینہ کو دفنا دیا. اس بی بی نے کیا کہا جب 11 محرم کو لاش حسین پہ پہنچی، دیکھا والی کا لاشا ہے، بے گور کفن پامال شدہ بے سر لاشا. بی بی کچھ نہیں کر سکتی، رسن بستا ہے پسے گردن ہاتھ بدے ہیں. کہا اے میرے والی تو سے وعدہ کرتی ہوں، تیرے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی. عزاداروں رباب مدینے آ گئی مگر نہ کبھی سائے میں بیٹھی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر. اجرکم اللہ. گھر کے کاموں سے فارغ ہو بی بی کیا کرتی؟ جہاں جہاں دھوپ جاتی وہاں وہاں بی بی سفر کرتی. عزادارو ابو حمزہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ امام زین العابدین کی خدمت میں آیا، ان کی کنیز صدا دروازے سے امام کے حجرے تک لے کے آئی. میں نے صحن میں ایک عجیب منظر دیکھا، کالے برقعے میں کوئی عورت ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے. میں اندر چلا گیا، کافی سوال جواب کیے. کچھ دیر بعد جب واپس نکلا، دیکھا کہ جہاں پر دھوپ تھی بی بی وہاں وہاں حرکت کر رہی ہے. میں رک گیا، میں نے کہا شاید امام کی کوئی کنیز ہے جسے امام نے در حقیقت دھوپ میں بیٹھنے کا کہا ہے. ابھی سوچ رہا تھا امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ یہ کوئی اور نہیں، یہ میری غریب ماں ام رباب. اللہ، جس نے وعدہ کیا تھا حسین کے لاشے پر کہ سائے میں نہ بیٹھے گی. عزاداروں اس طرح کئی دن گزر گئے. ایک دفعہ امام آئے، حالت غیر تھی ماں کی. ایک دفعہ کہا مادر گرامی سید سجاد بن کے نہیں، امام وقت بن کر آپ کو حکم دیتا ہوں سائے میں آ جائیے. ایک بازو زینب کبرا نے پکڑا، ایک بازو امام سجاد نے. بلند کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ بی بی نے کربلا کی طرف رخ کیا، بی بی نے کربلا کی طرف رخ کیا. دادارو کا اے والی وعدہ کیا تھا سائے میں نہ جاؤں گی، ارے میرے امام وقت کا حکم ہے، میرے وعدے کی لاج رکھ لینا. بس عزادارو امام نے جناب زینب نے بلند کرنا چاہا، ارے بی بی کا جسم ڈھلک گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے حسین کی عزاداری.